الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي انفسكم افلا تبصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اب بتائیے سب سے پہلے محفل شروع ہوئی تو آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے رابطے شیخ کرنا یعنی اللہ کی طرف سے فیض چلا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے وہ فیض گزرتا ہوا انبیاء اور اولیاء کے قلوب سے گزرتا ہوا حضرت پیر صاحب کے قلب سے ہوتا ہوا اس وقت جو ہے محفل میں جو ہے میرے شیخ کے ذریعے سے میرے قلب میں آ رہا ہے. اس کی مشق کیجیے, سب سے زیادہ فائدہ اسی سے ہوگا. دوسرے پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ ہم آپ کو پانے کے لیے آئے, آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے. اللہ ہم کو قبول فرمائیے اور ہمارے دلوں میں روشنی پیدا فرمائیے, اپنی محبت کا نور پیدا فرمائیے, اس محفل کے اس کلام کا فیض عطا فرمائیے, اللہ سے رجوع ہوں. تو کل تک جو بات ہوئی ہے وہ جو ہے کتنے لطیفوں کی بات ہوئی ہے, 7 سبق تک کی بات ہوئی ہے. اب یہاں آنے کے بعد جو ہے ایک بہت ہی اہم جو ہے بحث چلتی ہے, جو سلسلے نقشبندیہ اور دوسرے سلسلوں میں فرق والی چیز ہے, وہ طریقہ کار میں بھی فرق ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ محبت کی دنیا میں پورے سلسلے اللہ کی محبت کی لائن ہے, اللہ کو پانے کی لائن ہے. تو جب محبت دل میں آ جاتی ہے اور محبت غالب آ جاتی ہے تو محبت کا نیچر یہ ہے کہ محبوب کو پانا چاہتی ہے. جس سے محبت ہو گئی وہ مجھے ملے, یہ طلب, یہ بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور محبت کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر قیمت میں مجھے محبوب ملے, وہ چاہتا ہے, چاہے کچھ ہو جائے مجھے محبوب کو حاصل کرنا ہے اور میں محبوب کے ساتھ ہی رہوں گا چاہتا ہے, رات دن محبوب کی رفاقت مجھے ملے, تھوڑی دیر کے لیے بھی محبوب سے دوری برداشت نہیں ہوتی. وصل کی گھڑیاں کتنی لمبی ہو تو بھی وہ چھوٹی محسوس ہوتی ہیں, کتنی دیر کتنا وقت چلا گیا پتہ نہیں چلتا محبوب کے ساتھ. اور جدائی کی گھڑیاں تھوڑی بھی ہیں تو بہت لمبی ہوتی ہیں. ہجر کی شاعری میں جو ہے وہ ہجر کی راتوں کے بارے میں بہت شورا روتے رہتے, بہت لمبی رات ہے گزرتی نہیں, کیسی راتیں ہیں. اور جو صحبت جس میں ہوتی ہے, قربت ہوتی ہے, تو بولتے کہ بھائی ہائے اختر چشم زدن صحبت یار آخر شد. سال بھر بھی ساتھ میں رہو, جاتے وقت کیا بولتے, ارے جدا ہو جا رہے, دیکھتے دیکھتے وقت چلا گیا. محبت تو پلک جھپکے نہیں تھے کہ صحبت یار آخر شد, روئے گل سیر ندیدے مو بہار آخر شد. ابھی پھول کو دل بھر کے دیکھے بھی نہیں تھے کہ باہر چلی گئی. تو محبت میں ایسے ہوتا کہ وصل کی گھڑیاں چاہے کتنی بھی ہو وہ بہت چھوٹی معلوم ہوتی, اور ہجر کے اوقات بہت لمبے معلوم ہوتے ہیں. اور محبت کا مزاج یہ ہے کہ چاہے کچھ کرنا پڑے محبوب کو میں پا کر رہوں گا، آسمان سے تارے توڑ کے لاؤ تو لاؤں گا، مگر مجھے محبوب چاہیے. مشہور جو ہے فرہاد اور شیریں کا قصہ، تو بولتے ہیں کہ وہ شیریں کا جو عاشق تھا فرہاد، شیریں جو ہے بادشاہ کی بیٹی تھی، اب وہ فرہاد جو ہے عاشق ہو گیا، اب اس کو حاصل کیسا کریں گے، بادشاہ تو اپنی بیٹی دے نہیں سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اب اس کو نہ کیسے بولیں گے، اس نے کہا کہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ کھود کے تم اگر نہر نکالو تو میں بیٹی دوں گا. اس کو معلوم تھا کہ یہ پہاڑ کھودے گا نہیں اور مجھے بیٹی دینا نہیں پڑے گا. اب یہ محبت کے جذبے کو دنیا میں ہر زبان میں الگ الگ کہانیوں میں پیش کیا گیا، اس میں عجیب و غریب باتیں بھی رہتی. تو عربی میں لیلا مجنو کا قصے رہتے ہیں، اور جو ہے فارسی میں شیری فرہاد کے قصے ہیں، ہندی میں ہیر رانجھا کے قصے ہیں، رادھا کرشن کے قصے ہیں، کنہیا کے قصے ہیں، ہر زبان میں ہیں. محبت وہ جذبہ ہے کہ انسانوں پہ ایسا چھایا ہوا ہے، اس کی کہانی رہتی ہے. بہرحال تو وہ بادشاہ نے کہا کہ یہ پہاڑ کھودو اور اس میں سے دودھ کی نہر نکالو تو دوں گا. تو کہانیوں میں ایسا رہتا ہے کہ اس نے پہاڑ کھود دیا پورا، ایسا لگا کہ پہاڑ کھود کے اس نے دودھ کی نہر نکال لی. تو بہرحال محبت کا جذبہ یہ ہے کہ محبوب کو حاصل کرنے کے لیے میں ہر چیز کر رہا ہوں. اب اگر محبوب کبھی دور ہو گیا، کسی وجہ سے دور ہے محبوب، فاصلہ ہے، تو محبت والا یہ بولتا ہے کہ بس میرے دل میں ہمیشہ تم ہی یاد آتے رہتے ہو، ہر وقت میرے دل میں محبوب کی ہی یاد ہوتی ہے. وہ بولتا ہے کہ محبوب میرے دل میں سما گیا ہے، محبوب میرے دماغ پہ چھا گیا ہے. یہ عاشقوں کی زبان ہوتی ہے، محبت کی یہ کیفیات ہیں. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مشہور شعر ہے مومن کا ہے، کس کا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب بھی تنہائی ہوتی میرے محبوب، بس تم ہی میرے اوپر چھا جاتے ہو، تمہارے ہی خیال میں رہتا ہوں، جب کوئی نہیں ہے تو بس تم ہی رہتے ہو. عربی شاعر بھی کہتا ہے خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب. تو اپنے محبوب سے بول رہا ہے تم میرے سے دور رہ ہی نہیں سکتے، تم میرے سے غائب ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میری نگاہوں میں ہمیشہ تمہارا ہی خیال ہوتا ہے، میری آنکھوں میں تمہاری صورت گھومتی رہتی ہے، اور میری زبان پہ ہمیشہ تمہارے ہی تذکرے ہوتے ہیں، اور میرے دل میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، دل کے اندر ہو تم، بستے ہو، پھر آپ تم کہاں غائب ہو سکتے ہو. تو اس طرح سے وہ محبوب بولتا ہے کہ چاہنے والا بولتا ہے تم ہی میرے اوپر چھائے ہوئے، تم ہی میرے اوپر غالب ہو. اور محبت میں جی چاہتا ہے کہ بس آنکھ بند کروں تو محبوب نظر آئے، آنکھ کھولوں تو محبوب نظر آئے. اب یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب محبوب بھی انسان ہے تو یہ سب ہو سکتا ہے. ہم جیسے ہی انسان ہیں تو یہ قربت، یہ بیٹھکیں، یہ ساتھ رہنا، یہ دیدار، یہ باتیں، یہ لمبی لمبی جو ہے ملاقاتیں، یہ محبوب بھی اگر انسان ہے تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس راستے میں اللہ سے محبت کرنا ہے ہم کو، پوری اللہ کی محبت کا راستہ ہے. تو اب اللہ کا جو عاشق ہے چاہنے والا، وہ کیا کرے؟ جذبہ اس کے اندر بھی یہی رہتا کہ میں ساتھ رہوں، بیٹھوں، باتیں کروں، آنکھوں کے سامنے ہمیشہ محبوب رہے، مگر وہ ہستی ایسی ہے وراء الورا کے دیکھ نہیں سکتا. تو انسان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، یا اللہ کبھی نظر آئی، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. کہ ہزار آپ لوگ یہ لکھیے مت، سنیے، اس لیے کہ یہ پورا زبدت السلوک میں ہے، یہ اس کی فوٹو لے لیجئے بس، آپ لوگ نیچے دیکھیں گے تو میں بول نہیں پاؤں گا. یہ دل کی کہانی ہے، دل سے بولنا پڑتا ہے، دل سے سننا پڑتا ہے. آپ لوگ جو ہے سر جھکا کے بیٹھیں گے تو میری زبان رک جائے گی، یہ کوئی ٹیپ ریکارڈ پہ تھوڑی ہے. جس کو ہو کہنی دل کی کہانی، سرتاپا دھڑکن بن جائے، دھڑکن بن کے بولنا پڑتا ہے، دھڑکن بول کے سننا پڑتا ہے. سواستھ ذرا دل سے سنیے. ہم جو اللہ کی محبت کے راستے کے راہی ہیں، یہ روح کی لائن نہیں ہے، شوق کی لائن. تو ایک مومن کی دل کی آواز رہتی ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ کو بولتا ہے وہ حقیقت، سب سے بڑی حقیقت آپ ہی ہے، آپ کا بڑا انتظار ہے ہم کو، کبھی ذرا کسی روپ میں آ جائیے، کبھی لباس مجاز میں آ جائیے. اس لیے کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے سامنے سر بچھا دینے کو جی چاہتا ہے، ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں، محبوب آپ کہاں ہیں، آپ سامنے آئیے، میں آپ کے سامنے فنا ہو جانا چاہتا ہوں، ایسی میرے دل کی بے چینی ہے. جس کے دل میں بھی اللہ کے دیدار کے لیے بے چینی نہیں ہے وہ ایمان کی چاشنی نہیں ہے، اللہ کی دیدار کی تڑپ ہونی چاہیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الشوق مرکبی، کہ میرا جو مرکز ہے الحب اساسی، اللہ کی محبت ہی میری بیس ہے، وہ شوق مرکبی، اللہ سے ملاقات کا شوق ہی جو مجھے پھراتا رہتا ہے ادھر، میری سواری کا مطلب، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں. بھائی نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا اللہ مل جاتے ہیں، تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ تھوڑا اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو سب کچھ کرتا ہے مومن اللہ کے دیدار کے شوق میں کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابی بن کعب ہیں کوئی صحابی ہے، انہوں نے تلاوت کرتے کرتے یہ آیت پڑھ دی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ ڈانٹ رہے ہیں، ہرگز نہیں. اچھا ثم انہم عن ربہم لمحجوبون، اس کے بعد کہ یہ ان کو ان کا رب دیدار نہیں کرائے گا، بول رہے اللہ تعالیٰ، میں چہرہ نہیں دکھاؤں گا ان کو، بول رہے انہم عن ربہم لمحجوبون. یہ آیت سن کے حضور رونا شروع کر دیا، تلاوت کر رہے ہیں، کیسے کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ اللہ کہہ رہے میں صورت نہیں دکھاؤں گا، میں دیدار نہیں کراؤں گا، رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا دیدار مجھے نہیں ہو سکے گا یہ سوچ کے تڑپ جانا چاہیے، اگر واقعی سینے میں دل ہے، پتھر کی سل نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے نا، جسم اللہ کی دیا ہوا، جان اللہ کی دی ہوئی، یہ پوری آنکھ ناک، یہ پوری خوبیاں، یہ مزے، یہ لذتیں، یہ پیارے پیارے گھر میں جو بچے ہیں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ رات دن ہماری خدمت کرنے والی بیوی اللہ کی دی ہوئی ہے، ایک نیچے سے اوپر تک دسترخوان ہے نعمتوں کا، اللہ کی محبتوں کی ایک دنیا ہے. ایسا محبوب سب کچھ کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کی طلب نہیں ہوتی ہے کیا؟ اس کو دیکھنے کی طلب نہیں ہے تو انسان ہے کیا؟ اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. تو بہرحال مومن کے دل کی آواز ہوتی ہے اللہ آپ کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ محبت کی کیفیات ہوتی ہے. تو اب جو ہے عشق تو یہ چاہتا کہ محبوب کو پائیں، تو اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت کے راستے میں یہ پانا کیا ہے، اللہ کو کیسے پا سکتا ہے آدمی؟ تو جو متقدمین صوفیاں ہیں شروع کے سلسلے نقشبندیہ سے پہلے کی جو صوفیاں، پہلے سے جو سلسلہ چل رہا تھا، مختلف تینوں سلاسل پہلے سے چل رہے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ اللہ کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ اپنی ذات ہی کو مٹا دے، اپنے ہی کو یاد میں بھول جائے، ذکر کو اس درجے تک پہنچ جائے کہ اپنے کو ہی بھول جاؤں، یہی پانا ہے بولتے تھے. اب وہ ہمت والے لوگ تھے، اتنا جم کے ذکر کرتے تھے، اتنی جم کے قربانیاں دیتے تھے، اب ایسی اللہ کی یاد بیٹھ جاتی تھی کہ بس دل میں اللہ ہی کی یاد ہے، آنکھوں میں اللہ ہی کا دیدار ہے، جدھر دیکھیں ان کو اللہ ہی نظر آتا ہے، جدھر دیکھیں اللہ ہی، اپنے کو بھول ہی جاتے تھے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا تھا. زلیخا کے بارے میں یوسف علیہ السلام کی چاہنے والی تھی نا زلیخا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اس کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ ہر چیز کا نام اس نے یوسف رکھ دیا تھا، ہر چیز کو یوسف ہی بولتی تھی، یعنی نگاہوں میں رات دن محبوب ہی چھایا ہوا ہے، جس کو بھی دیکھے بس محبوب ہی. تو کہتے ہیں کہ یاد الہی میں خود کو کھو دینا، نسیان، گم کر دینا، یہ پانا ہے بولتے تھے. اللہ کے راستے میں محبوب کو پانے کا طریقہ یہ ہے، اور اس کو پانا کہیں گے اللہ کو. تو اسی کو کہتے ہیں فنائیت. چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اسی زمانے کے قریب کے. تو ڈاکٹر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے, لکھنا کہتا نا. تو پریشان ہو کے نام ہی یاد نہیں آ رہا, سوچتے جا رہے نام ہی یاد نہیں آ رہا. اب تھوڑی دیر کے بعد سوچے کہ اللہ کا بندہ تو سب عبداللہ لکھو ہے, اس لیے کہ عبداللہ تو ہر ایک ہے. ماں ہر سے خاندہیم فراموش کر دہیم اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنے, کہ جو کچھ پڑھا تھا لکھا تھا ہم سب بھلا دیا, بس ایک دوست کی کہانی یاد ہے وہی بولتے رہتے ہیں. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص, یا تو پھر ہم سے گفتگو نہ کرے, یہ ہو جاتی ہے بس ہمیشہ اللہ 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 اللہ. تو اپنے آپ ہی کو درمیان سے گم کر دیتا ہے, یہ کیفیت آ جاتی ہے. اب جب یہ کیفیت آ گئی کہ اندر پورا ذکر ہی اللہ کی یاد گھس گئی ہے, بس گئی ہے, تو پھر باہر بھی ہر طرف وہی نظر آتا, جو اندر ہے وہی باہر نظر آتا. اگر اندر گندگی ہے کسی کی, شہوت بھری ہوئی ہے, مطلب پرستی بھری ہوئی, جدھر دیکھے تو انہیں شہوت سے دیکھتا, اس ہر طرح اس کو عورت ہی نظر آتی رہتی, بے حیائی کی باتیں اس کو نظر آتی رہتی. جو حریص رہتا نا, اس کو ہر وقت کس کو کھاؤں کس کو لوٹوں وہی دیکھتے رہتا, کب لوٹنے کا موقع آتا. تو جو اندر رہتا وہی باہر نظر آتا, اسی طرح کی نظر ہو جاتی. تو اب ان کے اندر جو ہے بالکل اللہ کی یاد رگ رگ میں اتر گئی تھی, اپنے کو بھول ہی گئے, اتنا زیادہ انہوں نے ذکر کیا مجاہدے کیے. تو اب کچھ جدھر دیکھیے ان کو بس. تو اب بزرگوں کے جو اقوال ملتے ہیں کتابوں میں کہ بھئی ہم کو تو درختوں کے پتوں میں اللہ ہی دکھا دیتا ہے, اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے, پانی کی جھنکار میں اللہ. اب ایسے اشعار ملیں گے خوب صوفیہ کے کثرت سے ملیں گے, پانی کی جھنکار میں اللہ, کسی چیز کی رفتار میں اللہ, مرغزار میں اللہ, فلاں میں اللہ, فلاں میں اللہ, ہر جو اللہ ہی اللہ. وہ کہتے ہیں ہمیں ہر چیز میں اللہ نظر آتے ہیں, اللہ ہی کا نور نظر آتا ہے, اللہ ہی نظر آتے ہیں بولتے ہیں لوگ. جگ میں آ کر جدھر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا یار. تو یہ ہماؤس کی ایک نظریہ چلا کہ ہماؤس سب کچھ وہی ہے, وحدت الوجود, وجود ایک ہی ہے, ایک اللہ ہی کا وجود ہے جو ہر طرف ہم کو مختلف شکلوں میں نظر آ رہا. یہ چیز چلی ہے, اس کا نام دیا توحید وجودی, ایک ہی وجود کا نظر آنا, وجود ایک ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی اور ہے ہی نہیں, بس وہی ہے, غیر کی نفی کرو, اللہ کا اس بات کرو, اللہ ہے باقی کچھ نہیں, تب نظروں کا دھوکا ہے, صرف اللہ. اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے, حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. تو یہ سلسلہ پورے بزرگوں میں چلا ہے, یہ پوری ایک ایسی چیز ہے جو ساری قوموں میں ہے, غیر ہندوؤں میں بھی یہی ہے, عیسائیوں میں یہی ہے, جو لوگ بھی جو ہے عشق الہی کی لائن میں چلے ہیں سب کا تجربہ ایسا ہی ہے, یہ پورا عالمی چیز ہے. یہ ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ ہر طرف ایک ہی نور نظر آتا, ہر چیز میں ایک ہی نور نظر آتا ہے. وہ کشف کی دنیا میں سب کو ایک ہی نور نظر آتا ہے, وہ کیفیت سے گزرتے ہیں, وہ لوگ چھا جاتا ہے, اس چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے. اب جب مسلم جو صوفیاں ہیں اپنے, وہ جو ہے اس کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ اللہ رہے, بندہ بندہ رہے, اور تشریحات اس کی ایسی کرتے ہیں کہ خلط ملت نہ ہو جائے. مگر باقی جو غیر مسلم ہیں اگر وہ تو بولتے کہ سب اللہ ہی ہے, بولتے تو بھی اللہ میں بھی اللہ, جتنے کنکر اتنے شنکر, مطلب ہندو ایسی سمجھتے. ہندوؤں کا وحدت الوجود یہی ہے کہ ہر چیز اللہ ہی ہے بولتے, ہر چیز میں اللہ ہے بولتے. جیسے یعنی مخلوق کا خالق کا رابطہ کیا ہے, اس پہ لوگ غور کیے. یعنی پہلے خالق ہی تھا تو یہ مخلوق آئی کہاں سے؟ تو تین ہی شکلیں ہو سکتی بولے, ایک تو یہ کہ اب بڑا ہی ہے, کرسی کہاں سے آئی, یہ کرسی ہے کہاں سے آئی, پہلے لکڑی تھی ایک بڑھئی نے اس کو تراشا تو یہ کرسی بنی. تو کچھ لوگ ایسے ہی کائنات کو سمجھے, مخلوق کو, کہ ایک مادہ ہے قدیم وہ پہلے سے ہے, یعنی کرسی بننے کے لیے پہلے سے لکڑی ضروری ہے, خالی بڑھئی نہیں بنا سکتا, بڑھئی بھی ہونا چاہیے لکڑی بھی ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے تین چیزوں کو قدیم مانا, کہ مادہ بھی قدیم ہے ہمیشہ سے ہے, اور پھر خالق ایک ہے بنانے والا, پھر بننے کے بعد کی مخلوق ہے. تین چیزیں ہیں, تین چیزوں کا وجود مانتے ہیں آریہ سماجی وغیرہ ایسے ہی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, کہ جس طرح برف پانی بن جاتا نا, پہلی شکل ہے کہ برف, وہی جب پھیل جاتا ہے تو وہی پانی بن جاتا ہے, تو خدا ہی یہ شکلوں میں پھیل گیا تو مخلوق بنی. یہ اکثر نظریہ ہے وحدت, غیر مسلموں کا وحدت الوجود یہی ہے, اللہ ہی کی شکلیں ہیں سب بنی ہوئی. اب جو ہمارے صوفیہ ہے اہل اللہ ہے, وہ بڑا فرق کرتے ہیں اس میں, ان کو بھی ہر طرف ایک ہی نور نظر آتا ہے, مگر ایک نظر آنے کے بعد پھر سب اللہ بولے تو پھر گناہ کرنے والا وہ بھی اللہ ہی ہے کیا, یہ گناہ کیا ہے پھر, یہ حق نہ حق کیا ہے پھر, تو سب ہی اللہ ہے تو مسئلہ ہے. تو وہ صوفیہ نے اس کو بڑی تفصیل سے سمجھایا. تو ہمارے جو وحدت الوجود کے حضرت صوفی صاحب ہیں وغیرہ, ہمارے حیدرآباد میں بہت صوفیہ کی زبان پہ یہی رہتا تھا گزشتہ سلسلے قادریہ میں, جاؤ معمولی معمولی محفل رہتی, وحدت الوجود کی باتیں رہتی, نماز نہ روزہ نہیں کوئی خاص نہیں, مگر وحدت الوجود کی باتیں. اس میں جو ہے ایسے ایسے جملے لوگ بولتے ہیں مستی میں, وہ کفر کے جملے ہو جاتے ہیں, شرک کے جملے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. وہ جو بولنے والے اولیاء تھے ان کے اوپر تو ایک کیفیت تھی, ان کو نظر آ رہا تھا تو وہ بولنے میں معذور تھے. اب یہ بات کے لوگ خالی نقل کرتے رہتے ہیں تو ایسے ایسے جملے بولتے ہیں جو شرک جیسے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہمارے جو صوفیہ تینوں سلاسل کے ہیں وہ اس طرح سے تشریح کرتے ہیں کہ ایک وجود ماننے کے باوجود شرک نہ ہو, تو اس کو لوگ ایسا کہتے ہیں. جس دیکھو یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں کوئی نقل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ ذرا بھی لفظ نیچے اوپر ہو گئے تو ختم, ایمان کفر کا مسئلہ ہو جاتا. اس کو سمجھنا ہے سمجھو, بولنا نہیں ہے کوئی. تو جو صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ اس انداز سے قائل ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ جائے, ہمارے عقیدے کی کسی شق کے خلاف نہ جائے, اس کے ساتھ اس کی تشریح ہے. اب گزرتی تو یہ کیفیت سب پہ ہے, ہر طرف اللہ ہی نظر آتے ہیں, یہ کیفیت گزرتی ہے, اس لیے وہ لوگ اس کا انکار نہیں کر سکتے ایک ہی چیز میں. اب اس کی تشریح کا جو مسئلہ ہے, غیر مسلم ایسی تشریح کرتے کہ ہر چیز اللہ ہی ہو جاتی ہے, اللہ بندہ نہیں رہتا, پھر سب ایک ہو جاتا, لیکن اسلامی جو صوفیہ ہیں وہ ایسی تشریح کرتے ہیں کہ عقیدے سے بات ٹکرائیں گے. تو صوفی صاحب وغیرہ جو بیان کرتے تھے بچپن میں چھوٹے تھے جب سنتے تھے جا کے, میں رحمانی میں آ کے بولا تھا اساتذہ سے, کسی وحدت الوجود میں شک ہے تو بولیے میں سمجھا دوں, بولتا تھا چھوٹا تھا میں. تو وہ لوگ بہت اچھا بہت آسانی سے سمجھاتے ہیں. حضرت پیر صاحب کے سامنے بھی میں ایسا, ہم لوگ حیدرآباد میں ایسا تشریح کرتے بتایا تھا. تو وہ یہ بولتے ہیں کہ فلم کی مثال لے کے سمجھاتے ہیں وحدت الوجود کو, کہ فلم میں کیا ہوتا کہ ایک تو ریل رہتی ہے جس کے اندر پورے فوٹوز رہتے ہیں, فلم کے اندر جو کچھ بھی کہانی وہ فوٹو میں ہوتی ہے, اور پھر اس کے پیچھے جو ہے لائٹ ڈالی جاتی ہے, وہ روم رہتا ہے جس میں سے لائٹ, وہ ریل کے اوپر لائٹ ڈالی جاتی ہے, تو وہ فلم کے اندر سے وہ جو ہے ریل میں سے گزر کے پردے پہ اب وہ تصویریں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں, وہ مار رہا ہے, انہیں ہنس رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور سب پردے پہ سب نظر آ رہا ہے. تو تین چیزیں ہیں, ایک ہے لائٹ, ایک ہے فلم, اور ایک ہے پردہ. اب پردے پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دنیا ہے. اب یہ جو جب تک لائٹ نہیں پڑے گی اس وقت تک پردے پہ کوئی تصویر آ نہیں سکتی, لائٹ ہی ہے جو ظاہر کر رہی پردے پہ جو کچھ بھی ہے, کالا ہے تو کالا, گورا ہے تو گورا, فائٹر ہے تو فائٹر, اچھا ہے تو برا, جو بھی ہے, لائٹ جب تک نہیں پڑے گی فلم کے ریل پہ اس وقت تک وہ آ ہی نہیں سکتی. لیکن جو پردے پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی کسی کو قتل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی غلطی نظر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو وہ ذمہ داری لائٹ کی نہیں ہے, وہ تو تصویر ویسی ہے تو اسی ظاہر ہو رہی ہے. ریل میں جو کچھ ہے وہی نظر آئے گا. اس کی ذمہ داری لائٹ کے اوپر نہیں ہے, لیکن جب تک اس کے اوپر روشنی نہیں پڑے گی وہ چیز ظاہر ہی نہیں ہو سکتی. تو پردے پہ جو وجود ہے وہ لائٹ ہی کا وجود ہے, وہ وجود ایک ہی ہے, وہاں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ لائٹ ہی ہے وہ. مگر وہاں جو سین نظر آ رہا ہے وہ موجود وہ الگ ہے, وہ جو سین نظر آ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری لائٹ کے اوپر نہیں آتی, مگر اس کا وجود اسی سے ہے. تو ہے تو اللہ ہی موجود ہے, لیکن جس کی جیسی تقدیر ہے ویسا وہ ظاہر ہو رہا ہے, ظاہر کرنے والے اللہ ہیں. لیکن جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں, جو موجود ہو رہی ہیں, وہ اپنی تقدیر کے مطابق ہو رہی ہیں. تو اس میں جو ہے جو لائٹ ہے وہ ہے اللہ کا وجود, جو وجود ہے وہ اللہ کا ہے, اور جو لائٹ ہے یہ اللہ کا علم ہے, جو ازل سے ہے, ہمیشہ سے علم ہے اللہ کا, کبھی فلاں وقت پہ نہیں تھا بلکہ بول سکتے کیا. جو اللہ قدیم ہے تو اللہ کا علم بھی قدیم ہے. اب اس اللہ کے علم کے اندر ہر ایک کی ایک الگ تصویر ہے. محمد شفیع فلاں وقت پہ پیدا ہوں گا, یہ سائز ہوں گا, یہ صورت ہوں گی, اور یہ ایسا کریں گا ویسا کریں گا, وہ پوری کہانی اس میں ہے علم الہی کے اندر. وہ جیسی کہانی ہے ویسے ہی وجود الہی سے وہی شخص ظاہر ہوتا, وہی واقعات ہوتے ہیں جو تقدیر میں ہیں پہلے سے. اب جس کی جیسی تقدیر ہے ویسا ظہور ہوتا ہے. تو آیان ثلاثہ کو مانتے ہیں, تین آئین ہیں, ایک اللہ جو ہیں وہ مظہر ہیں, پھر ایک علم الہی ہے, جو علم الہی میں ہے وہ وجود میں آئے گا. اب دنیا میں جو واقعات ہو رہے وہ پردہ. تو بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے, شر کے ذمہ دار اللہ نہیں ہے, مگر ظاہر کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی سے ہر چیز کا ظہور ہے. یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے تو یہ ہاتھ کے پیچھے اللہ کا ہی نور ہے, یہ ہاتھ کا وجود کیا ہے, اللہ ہی کا نور ہے. اللہ نور, اللہ نور السماوات والارض. اب ایسی حدیثیں مل جاتی, حضرت الوجود کی تائید کی بھی حدیثیں مل جاتی, اور قرآن مجید میں کہے کہ تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ہے, فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. تو ایک شاعر بولتا اول و آخر ظاہر و باطن سب تو وہی ہے, بیچ میں کیا ہے بولتا. تو بہرحال اب یہ جتنا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, باقی کا تنہائی میں. تو بہرحال یہ اہل اللہ کو محبت الہی کے غلبہ, حضرت پیر صاحب سب بہت آسان کر کے بول دیتے کہ وہ محبت کے غلبے سے نظر آ رہا تھا. جیسے عاشق کو جو ہے غلبہ ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں محبوب نظر آتا ہے, تو وہ صوفیہ کو جو نظر آیا وہ محبت کے غلبے کی وجہ سے نظر آیا. تو اب یہ بعد میں سلسلہ شروع ہے, نقشبندی سلسلہ, خواجہ بہدین نقشبندی, انہوں نے آ کے اختلاف کیا پورے سب یہی بولے تھے, اس میں بڑے بڑے اولیاء کاملین ہیں, اس میں بڑے بڑے کرامتوں والے پورے اولیاء, پورا عالمی رنگ ہے وہ, ہر قوم میں ایسا ہوا ہے, زیادہ رنگ وہی ہے. اب نقشبند کے جو بزرگ آئے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ دنیا میں محبوب کو پانا الگ ہے, جب جو دنیا میں جب مخلوقوں کے بیچ کی جو محبت ہوتی ہے اس میں محبوب کو پانا الگ ہے, گلے بھی مل سکتے, کھلا بھی سکتے, سب کر سکتے یہاں محبوب کو, لیکن خالق کو مخلوق پہ قیاس مت کرو. ہمارا جو محبوب ہے اللہ وہ مخلوق نہیں ہے وہ, اس لیے یہ مثالیں وہاں لے جا کے فٹ مت کرو. تو پھر بحث, پھر اللہ کو پانا کس کو بولیں گے, پھر پانا ہے, پائے بغیر جو ہے محبت میں جمتا ہی نہیں, نہیں پائے تو بےچینی بےچینی رہتی, پھر پانا کسے بولیں گے پھر. تو اس سلسلے میں جو ہے سب سے بہترین جو کلام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے اس موضوع پہ, کہ ایک بندہ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے تو کب بولیں گے کہ یہ پا گیا, اللہ کی حقیقت کو پا گیا کب بولیں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبحان من لم یجعل لخلقہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ, مطلب کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوق کے لیے ایک ہی راستہ چھوڑا ہے, ایک ہی راستہ ہے اللہ کو پہچاننے کا, وہ کیا ہے کہ آدمی کو پوری منزلوں سے گزر کے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کو نہیں پا سکتے, بس ایک ہی راستہ ہے. تو الا بالعجز عن معرفته، کہ اللہ تعالیٰ کو میں نہیں پا سکتا. یہ کسی پہ کھل گیا تو وہی اللہ کو پا گیا ہے. کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ. اب تعریف میں بھی اللہ کی، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی پوری تعریف کو کور نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ جیسا آپ بولیں ویسے ہی آپ، ہم تو سمجھ سکتے نہیں بولنے سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی معرفت کے بارے میں سب سے بڑی بات حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. ان کا اور ایک جملہ ہے، العجز عن ادراک ذاتی ادراک، اس ذات کو سمجھنے میں بے بس ہو جانا ہی اس ذات کو سمجھنا ہے. بے بس ہو جانا، یہ محسوس ہونا کہ بھائی نہیں سمجھ سکتے، ایسا اس حد تک کوئی پہنچا تو وہ سمجھا ہے بولتے ہیں. العجز عن ادراک ذاتی ادراک، اللہ رب العزت کے ادراک سے عاجز آ جانا، یہی اس کا ادراک ہے. جب بندہ، ویسا تو خالی آدمی بولتا، مگر یہ اولیاء پوری کائنات کا سفر کر کے صفات اسماء سب دیکھ کے جب ان کو سمجھ میں آتا اللہ کی ذات کو، ویسا تو کوئی بھی آدمی بول سکتا اللہ کو نہیں پا سکتے بول کے. یہ مشائخ نقشبند پورے کائنات کا دورہ ہو جاتا، صفات کا ہو جاتا، پورا غیب کھل جاتا، کہاں کہاں پہنچ جاتے، آخری میں پتہ چلتا ذات کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے بول کے. بہت مشاہدات کے بعد، ہزاروں لاکھوں معرفت کے علوم کھلنے کے بعد پھر یہ پوری قوت سے احساس ہوتا کہ بھائی ان کو تو پورا سمجھ ہی نہیں سکتے. وہی تو جب بندہ معرفت کو پاتے پاتے، اللہ کی پہچان ہو رہی ہے، پھر پہچان بڑھ رہی ہے، پھر پہچان بڑھ رہی ہے، علوم کھلتے جا رہے ہیں، کیفیات ملتے جا رہے ہیں، کشف ہوتے جا رہے ہیں، معرفت کو پاتے پاتے ایک ایسا مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل بولتا ہے کہ میرا مولا میری پہنچ سے بہت اونچا ہے، بس اس نے اللہ کو پا لیا. یہ نہیں کہ وہ میری آنکھوں میں نظر آتا ہے، دل میں نظر آتا ہے جو بڑے ہو گئے، نہیں یہ نہیں بولیں گے. وہ تو عام شاعری بولتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر میں نہیں آتا، میں کہ جان گیا تیری، بس انہوں بولتے یہ دل میں نظر آیا، ادھر سب بےکار کی باتیں بولتے ہیں. دل میں نظر آ رہا، ادھر نظر آ رہا، ادھر نظر آ رہا، یہ تمہاری کیفیت ہے بولتے ہیں. تم جو دل میں محسوس کر رہے ہو اللہ نہیں. ابھی غیر مسلم ہوتے اتنا، میں ہمارے پاس ایک ڈھیر تھا، ایسے معمولی آدمی تھا، وہ بولتا تھا ہمارے علماء سے لوگوں سے مل کے بولتا تھا کہ میرے پاس آؤ میں 3 گھنٹے میں اللہ دکھا دوں، بولتا تھا انہیں 3 دن میں. ان لوگوں کے پاس بہت ہے، اللہ دکھاتے رہتے علماء. تو اللہ وہ ہے جس کو دکھائی نہیں سکتے، تم دھوکے میں پڑ گئے. وہ نور کو سے بھی ایک روشنی نظر آئی، تھوڑا کچھ بھی انسان کا کانسنٹریشن بنتے ہی کچھ انوارات نظر آتے رہتے. بولو تو یہی چل رہا ہے. اللہ تو یہ جو بول رہے ہیں کہ وہ میری نگاہوں میں ہیں، میرے دل میں ہیں، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب مخلوق ہے، یہ بولتے وہ اللہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. بہت بڑے جو بزرگ ہیں، کیا ہے ان کا نام، مشہور بایزید بستامی کے بزرگ، بول کے نہیں وہ نہیں، انہوں بولتے کہ مجھے ایک نور کو جو ہے میں 30 سال تک اللہ ہے سمجھ کے، کشف میں جو نظر آیا تو اللہ ہے سمجھ کے میں عبادت کرتا رہا، 30 سال کے بعد کھلا کے وہ تو میری روح کا ہی نور تھا. وہ بہت بڑے ولی ہیں، نام بہت مشہور ہے. تو بہرحال تو یہ خواجہ بہاؤدین نقشبندی جو سلسلے کے بانی ہیں وہ آئے تو ان کا ہے کہ جو کچھ کے دیکھا گیا، کیا کیا تم دیکھے ہوں گے، اور جو کچھ کے سنا گیا، کہاں کہاں سے آواز آئی ہوں گی تم کو، میں اللہ ہوں بول گئے، اور جو کچھ کے جانا گیا سب لا کے کلمے سے، سب لا کے تحت اس کی نفی کر دو، سب کی نفی کر دو، نفی کرنی چاہیے. جو کچھ بھی کائنات میں کوئی محسوس کیے وہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. جو تخیل میں آ سکتا ہے وہ خدا نہیں ہے، بولے وہ اللہ ہے ہی نہیں جو تخیل میں آ سکے. وہ سبحان وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ بس بلند ہے، بہت بلند ہے. ایک بڑے بزرگ گزرے حسین قصاب، یہ جنید بغدادی کے شیخ ہیں، جنید بغدادی کے دوسرے شیخ ہیں. تو انہوں نے اپنے مکاشفہ لکھا مشہور وہ صوفیہ میں ہے، اس کو حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا. تو اس میں انہوں نے اللہ کی اسماء ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اس کے بعد ذات ہے نا. صوفیہ میں اس کی تشریح دیتے، اسماء کی تشریح، صفات کی تشریح، اور چلتی رہتی ہے. تو انہوں نے جو ہے ایک تمثیلی زبان میں معرفت کو بیان کیا. تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اس پر ایک مسافر ہے. میں نے مکاشفے میں یہ دیکھا، مکاشفہ جو کشف ہوتا ہے اس میں دیکھا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور ایک مسافر اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے تیز رفتاری سے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ چوٹی پہ پہنچ گیا. تو چوٹی پہ پہنچنے کے بعد اس کو ایک خیمہ نظر آیا. تو خیمے کو دیکھ کے مست ہو گیا کہ اسی میں میرا محبوب ہے. تو اس میں کیا ہے، وہ ایک تمثیلی زبان، وہ گھوڑا جو جا رہے ہیں وہ عشق کا گھوڑا ہے، یعنی عشق میں جا رہے ہیں، جانے والے جو ہیں وہ سالک ہیں، اور پہاڑ جو بول رہے ہیں وہ اسماء الہیہ کو بول رہے ہیں. اسماء الہی طے کرتے کرتے، اسماء الہی کی معرفت کرتے کرتے چوٹی پہ پہنچے وہ صفات کو بول رہے ہیں. اسماء الگ ہیں، صفات الگ ہیں. اسماء سے گزر کر صفات کی معرفت جب ہو گئی تو اب وہاں پر جو ہے ذات ملتی بول کے خوش ہو گیا انہیں، ذات ہے بول کے انہیں خیمہ دیکھتے ہی، اب تو میں ذات کے پاس آ گیا، خیمے میں گھستے ہی میرے کو مل جاتا محبوب. اسماء کا بھی معرفت ہو گئی، صفات کی معرفت ہو گئی، بس اب اللہ کی ذات ملنے والی ہے. تو اپنا دیکھے کہ میں اپنی سیر کو اس طرح سے مکاشفے میں بیان کیا. تو اب وہ مست ہو گیا دیکھ کے، اب تو محبوب بس ملاقات ہی ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ میرا محبوب میرے خیمے میں ہے. تو یہ مکاشفہ حضرت مجدد نے لکھ کے کہا، آخر میں کہا کہ یہ جو بہت رفتار سے گیا ہے، ہزار سال بھی وہ خیمے کے اطراف چکر لگا جائے، لگاتا جائے، اس کو محبوب ملنے والا نہیں بولے، اس لیے کہ وہ خیموں میں محبوب ہے ہی نہیں ہے، تو ملتا تھا. یعنی اسما کی معرفت ہو جائے گی، صفات کی ہو جائے گی، ذات کی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ذات کو پہچان نہیں سکتے، ذات بہت بلند ہے. تو یہ نقشبندی سلوک کے اندر نفی کا پہلو زیادہ ہے، اور دوسرے سلسلوں میں جو ہے اس بات کا پہلو زیادہ ہے، اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، پا سکتے ہیں اس طرح سے. اب یہ اصل میں اسباق کی تشریح چل رہی ہے، سات سبق ہو گئے نا، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے سبق پہ آ رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اسباق کی ترتیب ہی کچھ ایسی ہے کہ دوسرے صوفیہ پہ اس بات کا غلبہ ہو جاتا، دیدار کا غلبہ ہو جاتا اس بات کا. اور ہمارے اسباق کی سلسلے نقشبندیہ کے اسباق کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ وہاں نفی کا ظہور ہوتا. تو دوسرے جو سلسلے ہیں اس میں کیا ہے، پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرواتے ہیں خوب. لا الہ الا اللہ کو جھاڑو بولتے ہیں، دل کو پاک کرنے کے لیے، تزکیے کے لیے. تا حضرت مجدد الفسانی بار بار لکھتے ہیں، تا بجارو بے لا نروبی را نہ رسی درسلا الا اللہ. تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے، اس کی کثرت سے ذکر کرنے سے پورے رضائل ختم ہو جاتے ہیں، ہر غیب جو ہے دل سے نکل جاتا ہے. سب سے دل کو توڑنے کے لیے اور رضائل سے پاک ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کروائی جاتی ہے پورے سلسلے میں. تو دل سے ظلمت دور ہوتی ہے، 12 تسبیح کی ترتیب رہتی ہے. تو خوب لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے غیر کو مٹاتے ہیں اور رضائل کو مٹھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاس انفاس کرتے ہیں کہ سانس میں لا الہ الا اللہ، پھر سانس میں بھی لا الہ الا اللہ، سانس کے آنے جانے میں ایسا مشق کرتے ہیں کہ اس سانس میں ہی جاری ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر. نفیس بات تو اس میں ایسی تاثیر ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بہت صفائی ہوتی ہے آلائشوں سے. پھر ساتھ میں مجاہدے کرتے ہیں دوسرے سلاسل میں، غصے کے اوپر مجاہدے، اور آپ کے حسد کو نکالنے کے لیے مجاہدے، جو رضائل ہیں اس کے لیے مستقل مجاہدے ہیں، بہت بڑے بڑے مجاہدے ہیں. پھر ترقی کرتے کرتے پھر اللہ اللہ کا ذکر، بعد میں خالی اس میں ذات کا صرف اللہ 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 اللہ، روزانہ 3000 مرتبہ، پھر اس کے بعد 7000 مرتبہ، اس کے بعد 12000 مرتبہ، اس کے بعد 24000 مرتبہ، اس کے بعد روزانہ 70000 مرتبہ رہتا اس میں ذات وغیرہ. یہ نصاب ہے نفس و چشتیہ کا. کتنے لوگ بیعت ہو کے رہتے, سب کرتے ہی نہیں, خالی خالی بیعت ہو کے رہتے. روزانہ 70,000 مرتبہ تو کرنا اللہ اللہ پورے اور اذکار کے ساتھ. وہ لائن ایسی ہے کہ بالکل ذکر کی کثرت سے عشق کی گرمی چڑھ جانا پڑتا تو وہاں پر ترقی ہوتی, تھوڑا بہت ہلکے پھلکے سے نہیں ہوتی. تو بہرحال پھر اللہ اللہ کا ذکر شروع کراتے ہیں, ویسا ہزاروں کی تعداد میں کراتے ہیں روزانہ. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب چیزیں ختم ہو کے جو آخر پہ رکا ہے اللہ اللہ پہ آ کے رک جا رہا ذکر, اللہ 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 رات دن اللہ اللہ, تو پھر اللہ کا غلبہ ہو جاتا, اس بات کا غلبہ ہو جاتا. پھر مراقبے ہوتے ہیں وہاں, پہلے جو ہے یہ سب ہونے کے بعد آخر میں مراقبے ہوتے ہیں. وہ مراقبے بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ کا اثبات ہوتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, نفی پہلے ہوئی پھر اثبات ہوا آخر میں, پورا ذکر سب ختم کیا اللہ و اللہ پہ آ گیا. تو اب کیا ہے کہ ہر طرف باہر اندر سب اللہ ہی نظر آتے ہیں. بھائی پانی کی رفتار میں اللہ, ہوا کی جھنکار میں اللہ, ستاروں کی جھلملاہٹ میں اللہ, یہ ہوتا. تو ہم کو جو محسوس ہوتا ہے وہ بولتے ہیں, وہی ہماؤس. اب یہ ہماؤس جیسا بڑے بڑے سب نے ہی کہا ہے, بہت متقدمین میں اکا دکا گزرے ہیں سمجھے, ویسے تو لزوز سے ہٹ کے بات کرنے والے, اس کی تشریح تھوڑی کرنے والے, مگر قوت سے جو تشریح ہوئی سلسلے نقشبندی میں, پھر حضرت مجدد نے اس کو خوب کھلا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, جو بھی ذکر کرتا تھا اس کی یہی کیفیت ہوتی تھی, ہر طرف اللہ ہی نظر آ رہا ہے, اللہ کا نور نظر آ رہا ہے, اسی میں پکا ہو جاتا تھا آدمی, اس اسباق کی ترتیب ایسی ہو. اب جو یہ متاخرین ہیں نقشبند ہیں, ان کو اللہ نے جو دوسری ترتیب دی ہے. یہاں پر کیا ہوتا, پہلے اس بات ہے بعد میں نفی ہے. تو پہلے کیا کرتے ہیں کہ دماغ کو سب چیزوں سے خالی کر کے بیٹھ جانا ہے, نہ میرے لیے نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ شجر ہے, نہ حجر ہے, نہ انسان ہے, نہ فرشتہ, سب کی نفی کر کے بس اللہ کا نور آ رہا ہے, اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے. تو پہلے اس بات ہے, پوری مخلوق سے توجہ ہٹا لی اور اللہ اللہ پہ جما لی. اب ایک ایک لطیفے پہ جو ہے پورے 7 لطائف کے اوپر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے, ہزاروں مرتبہ ہو رہا ہے ایک ایک لطیفے پہ. تو اب مخلوق سے توجہ ہٹ جاتی ہے, اللہ پر جم جاتی ہے. اب پورے لطائف میں اللہ 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 ہر طرف سے ایک ہی میوزک بج رہی, اللہ 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 اللہ, ہر وقت اللہ کا دھیان ہو گیا. نہ صرف پورے لطائف اللہ اللہ کر رہے ہیں بلکہ جسم بھی پورا اللہ اللہ کر رہا ہے. رات میں بات ہوئی تھی نا, 2 سبق جو ہے بات کے, 6ٹا 7واں, 7 میں پہ آ کے پورا ذکر ہی اللہ 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 ہی اللہ, ہر طرف اللہ ہی اللہ شروع میں ہے, اس میں ہر چیز میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے, ایسا ہوتا ہے. اب کیا کرتے ہیں صوفیہ مخصوص نقشبند, بولتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل میں اللہ 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 آ رہا نا, یہ اللہ ہے کیا ہے؟ بولتے ہیں یہ اللہ 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 جو آ رہا ہے, یہ بھی تو اللہ نہیں ہے, یہ تو ایک لفظ ہے, جو یہ بھی غیر اللہ ہے, اللہ نہیں ہے, یہ ایک لفظ ہے, اللہ اللہ نام ہے, ایک کیفیت ہے تمہاری. تو اب اس کو بھی مٹاؤ. اس کو مٹانے کے لیے پھر 8واں 9واں سبق ہے لا الہ الا اللہ, بعد میں نفی آ رہی ہے لا الہ الا اللہ, یہ کیفیت کو بھی ایسا لا الہ الا اللہ پورے 7 لطائف کی صفائی کر دیتے. یہ جو تمہاری کیفیت ہے اللہ واللہ, یہ بھی اصلی نہیں ہے, یہ بھی ایک مرحلہ ہے. تو اب اس کو بھی مٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو اس میں پہلے مراقبے پہلے ہیں, اس کے بعد تحلیل ہے, لا الہ الا اللہ بعد میں. تو 7 مراقبوں کے بعد تحلیل کا سبق ہے جو نفی پہ ختم ہوتا ہے. اب لا الہ الا اللہ پہ جا کے سب صاف ہو جاتا, پھر صرف اللہ, لفظ اللہ کے بغیر اللہ کی طرف دھیان کا مشق شروع ہوتی. پھر 11 وہ ذات جس کا نام اللہ ہے, جو ہر صفات تمام صفات سے متصف ہے, اس کا فیض آ رہا ہے. ہاں اللہ اللہ بولنا نہیں, اب آگے جتنا بھی پورے اسباق ہے اس میں کہیں اللہ اللہ نہیں بولنا ہے, سمجھا؟ کوئی چیز کا سہارا نہیں وہاں سے. تو نفی پہ ختم کرتے ہیں کہ جو کیفیات آپ بنا رہے وہ ختم کر دو. تو اس کو مثال لے کے سمجھاتے حضرت ہمارے, کہ ایک دیہاتی آیا اللہ والوں کے پاس, سلوک کے واسطے. تو اس سے پوچھے شیخ کہ اچھا تم کو کیا پسند ہے؟ بولے کسان آدمی تھا, تم کو کیا پسند ہے سوچ کے بولو. تو لیکن مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تم کو کیا پسند ہے؟ بولے مجھے بھینس پسند ہے, موٹی دودھ دینے والی بھینس, بھینس مجھے پسند ہے. تو وہ حضرت بولے کہ ٹھیک ہے تم کمرے میں بیٹھو ہمارے خانقاہ کے, اور جو ہے بس یہ دھیان کرو میں بھینس ہوں. یعنی جو چیز محبوب ہوتی ہے نا اس کا دھیان آسان رہتا, وہ جلدی چھا جاتی ہے. تو پہلا مرحلہ رہتا ہے یہ بکھرے ہوئے خیالات کو کانسنٹریٹ کرنا رہتا, ایک نقطے پہ لانا رہتا. تو بولے کہ تم یہ دھیان کرتے بیٹھو میں بھینس ہوں. اب ان بیٹھ کے میں بھینس ہوں, بھینس ہوں کا دھیان. اب تھوڑے دن کے بعد شیخ بلا بھیجتے, ذرا اس کو بلا ہوئے تو انہیں بولتا میرے کو نکلنے نہیں آ رہا, بولتا اندر سے کمرے میں کیوں نکل رہا, میرے سینگا اٹک رہے ہوئے, دروازے میں سینگا اٹک رہے, میرے کو نکلنے نہیں آ رہا. ہاں شیخ مسکان, اس کا کام ہو گیا. بولے انہیں بھینس کا تصور اتنا کاری, وہی اپنی نفی ہوگی. دیکھیے وہاں جا کے پھر بھینس ہی رہ گئی, ذکر کرتے کرتے بھینس رہ گئی, میں نکل گیا بیچ میں سے. تو وہی صوفیا کرتے تھے کہ اللہ کو ایسا یاد کرو کہ ذات کو بھی بھول جانا. تو انہوں بھینس کو بھی لے کے ایسے ہی کرا تو اس کے اوپر میں بھینس بول کے آ گیا. وہ تو آپ جیسا غلبہ لائیں گے ویسا ہو جائے گا نا. تو بہرحال کانسنٹریشن ہو گیا, میں بھینس ہوں, غلبہ ہو گیا اس کو, بھینس ہی یاد رہی, کچھ یاد نہیں رہا. تو شیخ بولے ہاں ٹھیک ہے اب اس کا کام ہوا, اب اس کی بھینس کو ہم ذبح کر دیں گے. بولے اب ایک جگہ ہوگا بھینس ہٹا گیا, اب اس کو اللہ سے ملائیں گے اس کو. تو اب ساری دنیا سے توجہ ہٹا کے پہلے بھینس پہ لائے اس کو, اس کے بعد بھینس بھی کھینچ لیے, اب اللہ سے جڑ جاتا ہے. تو سات سبق پر ایسی کیفیت ہو جانا ہے کہ پوری دنیا سے کٹ جائے آدمی. جو اسباق کر رہے نا وہ لوگ ٹارگیٹ سمجھنا, اتنا غلبہ ہو جائے کہ مخلوق کا یاد ہی ختم ہو جانا, بھول جانا میں کون ہوں, بھول جانا بعض کا کیفیت ہونا, میں کون ہوں سمجھ میں نہیں آنا, ادھر جانا ہی نہیں دھیان. اتنا کرنا ہے سات سبق میں, اللہ اللہ میں اپنی ذات کو گم کر دینا. یہ نفی کے سبق تک ہی ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ تک ہی کیفیت ہوتی ہے, جو صحیح دن کا سبق ہوا کہ بالکل ساری مخلوق سے دل کٹ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نفی کامل. اب اس کے بعد کیا ہوا, سات سبق کے بعد وہ ساتویں سبق میں, وہ پہلے تو کیا ہے قلب لطائف زندہ ہوئے, پھر اس کے بعد پورے وجود میں ہی انگ انگ میں ذکر شروع ہو گیا. تو محبت الہی کی کیفیات, اب سوچنا چاہیے کہ کیا کیفیت رہتی ہوں گی جب پورے ساتوں لطیفے اللہ اللہ کر رہے ہیں, پورے بدن میں پورا اللہ اللہ ہو رہا ہے, تو کیسا اس کا دھیان بنتا ہے, کیسی حضوری ہر وقت اللہ کا دھیان بن جاتا ہے اس کا. تو اب مشائخ بولتے ہیں کہ یہ جو ہر طرف سے تم کو اللہ اللہ اندر باہر سے نظر آ رہا, یہ بھی مخلوق ہے, تو اس کو چھری سے کاٹ دیتے. تو آٹھواں سبق ہے لا الہ الا اللہ کا, پھر تاکہ نفی کامل نصیب ہو جائے. تو تحلیل لسانی تحلیل خفی کا سبق ہے, زبان سے لا الہ الا اللہ اور خیال سے لا الہ الا اللہ. یہ روزانہ 10,000 مرتبہ 7,000 مرتبہ کرواتے ہیں لا الہ الا اللہ, پھر وہ اللہ علی والی کافیت ختم کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نفی کامل. اس کے بعد کے جو ہمارے سلوک میں جتنے اسباق ہیں وہ اس میں پھر اللہ کا ذکر نہیں ہے, اس میں پھر فکر ہے. اب آپ کے اندر مرکوزیت آ گئی, توجہ آپ کی پورا کنٹرول میں آ گئی ہے, تو اب سیدھا اللہ کی معرفت لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. شروع کے اسباق میں تو وہ جو مکسنگ تھی نا لطائف میں جو ہو گئی تھی, ہرس کینا یا جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے پہلے راؤنڈ میں ساتھ لگا ہے. اب جو ہے بالکل روح پاورفل ہو گئی, تو اب سیدھا اللہ کی معرفت لینے کے قابل ہو گئی. تو اس کے بعد کے اسباق میں اللہ کی ایک ایک صفت کا بس دھیان کر کے بیٹھتے ہیں کہ اس کا فیض آ رہا ہے, تجلیات افعالیہ کا فیض آ رہا ہے 11 میں. بس کچھ نہیں کرتے, خالی اللہ کی تجلیات کا فیض آ رہا ہے. یعنی عالم میں جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی تجلیات ہے, یہ معرفت کھلتی اس میں. تو یہاں سے لے کے آخر تک اسباق میں پھر اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. مختلف جو معرفت کے جو مضامین ہیں وہ عکس کرتے ہیں. تو فلاں لطیفے پر فلاں تجلی ہو رہی ہے، اس کا نور آ رہا ہے، اس کے خیال کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا ہے، بندہ جیسا سوچتا ہے ویسا کر دیتے ہیں، انا عندہ ظنی عبدی بھی، جو سوچ رہا وہ نور آنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کا دھیان بن گیا، اس کا لینے والا بن گیا. اب وہ فیض آ رہا ہے، وہ تو وہ دعا کی طرح ہے، یا اللہ فلاں معرفت کا فیض بھیج دیجئے، آپ کی صفات ثبوتیہ ہے نا، اس کی معرفت بھیج دیجئے فلاں کی. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جواب میں وہ معرفت کھول دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ نقشبندیہ کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ پہلے اس بات ہے اللہ اللہ ہے، بعد میں نفی ہے لا الہ الا اللہ. ادھر دوسرے سلسلے میں کیا ہے، پہلے لا الہ الا اللہ ہے، بعد میں پھر اللہ اللہ ہے وہاں. تو یہاں کی معرفت کیا ہوئی اس سلسلے کی، بعد میں نفی رہنے سے اس کی معرفت اللہ کو پانا کیا ہوا، وہ لوگ نہیں نہیں بول کے ہو ہو پہ آئے، لا 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 بول کے پھر اللہ اللہ پہ نہیں نہیں، تو ان کے پاس ہو کی ہاں کی معرفت ہو گئی ان کے پاس. اب یہ لوگ پہلے ہاں ہاں بول کے آخر میں نہیں پہ آئے، تو ان کی معرفت کیا ہے، تجھے نہیں پہچان سکتے، یہ ہے ان کی معرفت. الادراک العجز عن ادراک الذات ادراک. تو اس جو یہ جو معرفت ہے، اس کو حضرت مجدد فرماتے ہیں حسرت نایاب. سلسلہ نقشبندیہ میں محنت کرنے کے بعد جو معرفت حاصل ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ بھائی ایک حسرت آ جاتی کہ اسے پا نہیں سکتے. ساری چیزوں سے گزر کے اے محبوب تو کیسا ہے، تجھے پا نہیں سکتے، تجھے سمجھ نہیں سکتے. یہ ہے معرفت، یہ سلسلہ نقشبندیہ کی. اب انہوں نے خوب اللہ کی عظمت کو کھولا ہے سلسلے میں، اللہ ہے ہی ایسی وراء الورا، ایسی ہستی ہے کہ ان کو بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. اب جو پہلے سے جو بزرگان ہیں وہ سب جو ہے وہاں ہماؤس چل رہا ہے کہ بھائی ہم تو ہر چیز میں نظر آ رہا بول رہے، آپ کہیں بھی نہیں ملتا بول رہے. تو اس پہ صوفیہ میں بہت بحثیں ہیں بہت ساری، تو شروع سے چلتی آ رہی. تو امام ربانی نے اس کو ختم کیا کہ بھائی اصل میں آپ لوگ جو بول رہے ہے بول کے بول رہے نا، تو آپ لوگ ہماؤس نہیں بول رہے، منہ سے تو ہماؤس بول رہے مگر آپ لوگوں کا مطلب ہما ازوس ہے، کہ سب اس سے ہے بولنا چاہ رہے، تم اسی سے ہے یہ بولنا چاہ رہے ہیں، مگر آپ لوگ غلبے حال میں سب وہی ہے بول کے بول رہے. ہماؤس نہیں ہے، ہما ازوس ہے، اسی سے سب ہے. اس طرح کی وہ تشریح کی، اس کو بولے کہ یہ وحدت شہود ہے، بولے وحدت وجود نہیں ہے، تم کو نظر آ رہا لیکن تمہارا مشاہدہ ہے، ایک ہی کو تمہارا مشاہدہ دکھا رہا ہے، جیسا دکھ رہا تم بول رہے ہو، ورنہ حقیقت میں وجود ایک نہیں ہے. مخلوق کا وجود الگ ہے، خالق کا وجود الگ ہے. تو وحدت شہودی کو سمجھایا حضرت کہ اگر جو ہے کسی رسی کے آخری میں کچھ تیل کی پٹی لگا کے اس کو آنچ لگا دیے، سمجھے آنچ لگا کے اس کو پھرائے، شولا جو ہے رسی کے آخر میں اس کو اگر پھرائیں گے تو ایسا معلوم ہوتا کہ پورا آگ کا پورا سرکل بن گیا. تیز پھرائیں گے تو وہ خالی شولہ نظر نہیں آتا، سب طرف شولہ ہی نظر آتا آگ کا گول. یا ایک فین کو دیکھیے، جب فین چلتا رہتا نا ہر جگہ پتی نظر آتی رہتی، اس کی ہے تین ہی پتیاں مگر وہ پورا ایسا راؤنڈ میں پورا نظر آتے رہتا فلاں. تو بولے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل تجلیات جو مسلسل ہو رہی نا، اس سے تم کو ہر جگہ نظر آ رہا، ورنہ پورا وہ شولہ جو ہے پورا ہر طرف نہیں ہے شولہ. وہ تو بولے کہ ایسا آپ کو نظر آ رہا، حقیقت میں ہر طرف شولہ نہیں ہے، آپ کو نظر آ رہا اللہ، یہی ہے آپ لوگوں کو ایسا نظر آ رہا، آپ کے مشاہدے کا یہ انداز ہے کہ آپ کو ایک وحدت نظر آ رہی، حقیقت میں وحدت شہود حضرت وجود نہیں ہے. اس طرح سے حضرت مجدد الفسام نے سمجھایا ہے. مگر کیا ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں ادھر بھی ادھر بھی، ہم لوگ کیا ہے حیران پریشان ہیں. حضرت مجدد الفسانی کی بات تو خود جم کے چلائے، اب تک بھی ہمارے حضرت پیر صاحب بھی وہی لائن کے ہے کہ وحدت شہود ہی ہے، وحدت وجود نہیں ہے بولتے. لیکن وہ حضرت مجدد الفسانی کے بعد ہی شاہ ولی اللہ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، وہ لوگ کیا کر رہے ہو، تو پھر گو میں تطبیق دے دی ہوگا. دیکھیں یہ بھی صحیح بول کے وہ بھی صحیح بول کے کر دیے. اب ہمارے تو خالی سننے کا خیسا ہے، دیکھنے کا تو ہے نہیں. حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی ان کا فتوا ہے، پوچھے تو کہ بھائی وہ دونوں تو بڑے بڑے لوگ آئے، بحث میں نہیں جانا اپن. تو یہ ہمارا جو سبق ہے 11 9 10 سبق ہے، وہ وحدت الوجود کی نفی کا ہے. ہمارے ساتھیوں کو بھی ہوا ہے, حالانکہ ہم لوگ کبھی وحدت الوجود کا نظریہ بولتے کرتے نہیں, مگر یہ اللہ اللہ کے ذکر میں بعض ساتھیوں پہ ہر طرف ایک ہی نظر آنا, وہ ہر ایک کو گزرتا ہے. وہ جب ہم سے بیعت ہوئے نا, ان کے اوپر بھی وحدت الوجود کی کیفیت آئی. میں بولا آپ ٹھیک ہے, اس نظر آ رہا مگر ہے وہی بول کے مت سمجھو. ہمارے سلسلے میں وجود ایک نہیں ہے, اللہ کا وجود الگ ہے, مخلوق کا بھی الگ ہے. تو لا الہ الا اللہ کی اس میں وہ نفی اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ تھا ہمارا, میں کچھ بول سکا یا نہیں بول سکا معلوم نہیں, سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو دوسروں کو آپ کچے باتیں مت بولیے. ہمارے سبق کا گیارہواں نواں دسواں سبق کی یہ تشریح ہے. تو یہ سب اس لیے آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیسی لائن ہے, ہم بھی صاحب کیفیات بنے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان بنے, اللہ کا قرب حاصل ہو, تو یہ سب اس میں اتنی اونچی کیفیات ہے. تھوڑی محنت کریں گے تو انشاءاللہ پھر تب جا کے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا, جب اس طرح مراقبے کریں گے, مشاہدے ہوں گے خود, اس کے بعد پھر پوری خواہشات ختم ہو جائیں گی اور وسوسے ختم ہو جائیں گے, اللہ کا ایسا دھیان بن جائے گا کہ گناہ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. جب تک ہم لوگ یہ محنت نہیں کریں گے, ایسے ہی سمجھیں گے کہ میں فلاں حدیث پہ بھی عمل کروں گا, فلاں چیز بھی پیدا کروں گا, کیا کیا کروں گا, آپ سوچتے ہی رہیں گے, کر نہیں پائیں گے. ذکر اتنی کثرت سے کرنا ہے کہ یہ مشاہدات ہوں, کچھ کچھ کیفیات بنے, پھر اندر سے ایسی قابلیت ہو جاتی ہے کہ پھر گناہ نہیں کر سکتے. یہ سب کرنے کی وجہ سے مقصود وہی ہے, شریعت پہ چلنا ہے, یہ کیفیات مقصود نہیں ہے. مگر یہ کیفیات سے گزرنے کے بعد ایسی پختگی آتی ہے کہ پھر گناہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بزرگوں کے یہ جو خزانے ہیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.